أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ناظرين السلام عليكم سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں یہ بات بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. اس کا اندازہ ہمیں ان سوالات سے ہوتا ہے جو ہم سے پوچھے جاتے ہیں جن میں مرد عورتیں اور بچے سبھی شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ محسوس کیا گیا کہ جب کوئی نوعمر لڑکا یا لڑکی ہم سے سوال پوچھتی ہے تو ہمارے ریکارڈنگ سسٹم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ مشکل پیش آ جاتی ہے. لہذا یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس ریکارڈنگ سسٹم کو سمجھا دیا جائے تاکہ یہ نوعمر لڑکے اور لڑکیاں بھی آسانی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکے. تو آئے ہم آپ کو بتا دیتے کہ ہمارا ریکارڈنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا موبائل نمبر 03213808565 یا 03431913131 ڈائل کریں. اس کے فوراً بعد ایک گھنٹی بجے گی اور اس کے بعد یہ آواز آئے گی.
السلام علیکم. قرآن و عفرت اکیڈمی کال کرنے کا شکریہ. پروگرام آسان راستہ میں شرکت کے لیے اپنا نام اور جگہ بتائیے اور اس کے بعد اپنا سوال ریکارڈ کروائیے.
اس آواز کے بعد آپ بغیر کسی توقع کے اپنا سوال بیان کریں اور آپ کا سوال ہمارے موبائل پر خود بخود ریکارڈ ہو جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اپنا سوال اگر موبائل کے ذریعے سے کریں گے تو ہم آپ کو بتا سکیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے سے کہ آپ کا سوال کس پروگرام میں نشر کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ فزیکل فون کے ذریعے سے ہم سے سوال پوچھیں گے اگرچہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا لیکن یہ نہیں آپ کو نہیں اطلاع ملے گی کہ آپ کا سوال کس پروگرام میں نشر کیا جا رہا ہے. ناظرین انہی گزارشات کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تشریف فرما ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں.
السلام علیکم. میں پی ایس سی سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ رمضان میں میں شہر سے باہر جا رہی ہوں تو کیا مجھ سے روزے رکھنا واجب ہے؟
مولانا صاحب یہ سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے. سارے روڈ سے سوال غالباً ہے لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا. اگرچہ ہم نے اپنے ناظرین سے یہ گزارش کی تھی کہ نام اور مقام بتا دیں لیکن ظاہر ہے جس عقیدت کے ساتھ پوچھا گیا ہے اس کا بدلہ یہ دیا جانا چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے کہ ہم اس کا سوال نشر کر رہے ہیں لیکن یہ کہ نام بتا دیا زیادہ اچھا رہے گا. تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ صحت سے باہر جا رہی ہے یہ خاتون صاحبہ تو کیا اس کے اوپر روزے واجب ہوں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پروگرام کا طریقہ کار یہاں مرتب کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے اگرچہ آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا نام اور جگہ بتائیں مگر اگر خواتین اپنا نام نہ بتائیں تو شاید کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ بعض خواتین نام بتانا مایوب سمجھتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لہذا بہرحال ہم آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آپ اگر ماہ رمضان میں شہر سے باہر جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ رکھنا ہوگا یا نہیں رکھنا ہے. مگر جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا مبہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ شہر سے باہر جا رہی ہیں تو جس علاقے میں جا رہی ہیں جس شہر یا ملک میں جا رہی ہیں کیا وہاں آپ کا قیام 10 دن ہوگا یا 10 دن سے کم ہوگا؟ اگر آپ کا قیام وہاں پر 10 دن ہوگا تو ایسی صورت میں تو آپ کو وہاں پہنچنے کے بعد روزہ رکھنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ اپنے شہر سے سفر کریں اور کسی ایسے شہر میں یا ایسے ملک میں چلے جائیں کہ جہاں آپ کو 10 دن کم از کم وہاں قیام کرنا ہے تو ایسی صورت میں دوران سفر تو عین ممکن ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ضروری نہ ہو مگر وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ کا قیام 10 دن ہوگا تو وہاں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کا قیام 10 دن سے کم ہے وہاں 10 دن آپ کو نہیں ٹھہرنا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں. اگر سفر کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے کہ سفر کے دوران میں روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے سفر زوال سے پہلے شروع کیا ہے یا زوال کے بعد شروع کیا ہے. اگر آپ کا سفر زوال سے پہلے ہے تو ایسی صورت میں آپ روزہ نہیں رکھیں گی. زوال سے پہلے کا مطلب ہے ظہر کی آزان کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے. اگر ظہر کی آزان کے وقت سے پہلے اگر آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. مگر روزہ نہ رکھنے کے باوجود جب تک آپ اپنے شہر میں موجود ہیں اس وقت تک کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو روزے کو توڑ دے. یہ عمل کھانا پینا اور روزہ باقی جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو انجام دینا، یہ اس وقت ہوگا جب آپ شہر سے اتنا دور نکل جائیں جسے کہا جائے کہ آپ نے حد ترخص کراس کر لیا ہے. اگر آپ حد ترخص کراس کر لیں تو اس کے بعد آپ کو ان ساری چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے، کھانا پینا اور جو چیزیں روزہ توڑتی ان ساری چیزوں کی. اگر آپ کا سفر زوال سے پہلے ہے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا، مگر اس کے باوجود کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ شہر میں ہیں. شہر سے باہر نکل جانے کے بعد یعنی حد ترخص کراس کرنے کے بعد آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہوگی. اور اگر آپ کا سفر زوال کے بعد ہے، ظہر کا وقت ہو گیا اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تو آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے. اور اگر آپ نے ظہر کے بعد سفر کیا اور فرض کیجیے کہ مغرب سے پہلے اپنے دوسرے مقام پر پہنچ گئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ نے سفر ظہر کے بعد شروع کیا ہے لہذا اس دن کا آپ کا روزہ بالکل صحیح مان لیا جائے گا، آپ کا یہ روزہ مکمل ہو گیا. تو اب آپ کے سوال میں کئی پہلو نکل رہے تھے، ہم نے فقط تین چار پہلو کا تذکرہ کیا، اور بھی آپ کے سوالات میں پہلو نکل رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کس زاویے سے یہ سوال کیا ہے. 10 دن سے کم کا سفر، 10 دن سے زیادہ کا سفر ہے، زوال سے پہلے کا سفر ہے یا زوال سے بعد کا سفر ہے، اور بھی بہت سارے پہلو نکل سکتے ہیں، مگر ہمارے خیال میں کہ اس سے زیادہ وضاحت ہم کرنے جائیں گے تو پوری تقریر ہو جائے گی، لہٰذا آپ کے سوال کا اتنا ہی جواب کافی ہے.
اچھا مولانا صاحب، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حد ترخص کا معیار کسے حد ترخص کا، ایک کسی اطلاع ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بالفرض اسی سوال کو اگر یوں پوچھا جائے کہ بالفرض کوئی شخص جو ہے روزے سے بچنے کے لیے سفر کر رہا ہے، کسی شہر سے باہر جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ حد ترخص وہ مقام ہوتا ہے کہ انسان شہر سے اتنا دور نکل جائے کہ شہر والوں کو اگر مڑ کر وہ دیکھنا چاہیں تو شہر والے نظر نہ آئیں، شہر والوں کا نہ دیکھ سکے. اگر شہر سے اتنا دور چلا گیا ہے تو وہ حصہ حد ترخص کہلاتا ہے. یا شہر کی آزان سنائی نہ دے، آزان سنائی نہ دے کا مطلب ہے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ نہیں، بغیر لاؤڈ سپیکر کے اگر کوئی شہر کے اندر کھڑے ہو کے آزان دے رہا ہو تو آپ شہر سے اتنا دور چلے گئے کہ آزان کی آواز میں سنائی نہیں دے رہی ہے. یا شہر سے اتنا دور چلے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو لوگ نظر نہ آئیں آپ کو. یہ حصہ جو شہر سے باہر کا ہوگا اسے حد ترخص کہا جائے گا. وہ کراس کرنے کے بعد پھر کھانے پینے کی اور باقی روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے. دوسرا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنا چاہتا ہے اور رمضان کا روزہ چھوڑنے کی خاطر اگر سفر کرنا چاہتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. مگر یہ کام مکروہ کام ہے. رمضان کا روزہ چھوڑنے کی خاطر سفر کرنا یہ مکروہ کام ہے، سوائے یہ کہ انسان عمرے کا سفر کرنا چاہتا ہو تو کوئی بات نہیں، پھر یہ سفر مکروہ بھی نہیں مانا جائے گا، وہ سفر بالکل صحیح مانا جائے گا. عام حالات میں خصوصیت سے روزہ چھوڑنے کی خاطر جو سفر کیا جاتا ہے وہ مکروہ ہے.
یہ ایک صاحبہ کا سوال تھا اور اس کے شہر سے باہر جانے، رمضان میں جو ہے شہر سے باہر جانے کے حوالے سے سوال تھا، اس کا جواب مولانا صاحب نے تفصیل کے ساتھ دے دیا، لہذا ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
میرا نام عبداللہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یا چند افراد کو ایک کی رات میں ایک سال کے لیے اپنے گھر پر دعوت دے تو کیا واجب ہے کہ انہیں فطرہ بھی نکالے تو وہ سارے افطار سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور میزبان کے ہاں رات ہی گزاری؟ ادھر سوال یہ ہے کہ اگر اپنا فطرہ کو نکال دوں اور پھر مغرب سے پہلے کسی مومن کے ہاں مہمان بن کر جاؤں تو اس اعتبار سے میں اپنا فطرہ ادا کر چکا ہوں یا علیحدہ کر چکا ہوں، کیا اس میزبان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟
یہ عبداللہ صاحب کا سوال ہے اور بنیادی طور پر دو سوال پوچھے انہوں نے. ایک ایک مہمان بلائے ہیں جو یعنی کھانے کے فوراً بعد واپس جا رہے ہیں, رات نہیں گزارے. دوسرا سوال جو ہے فطرہ دے کر کوئی شخص آیا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی فطرہ دیا جائے گا؟
یہ صحیح ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں لوگ اپنے گھروں پر دعوت دینا بند کر دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت دیں گے اور وہ کھانا کھائیں گے اور فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گا. اصل حقیقت یہ ہے اس مسئلے کی کہ فرض کیجئے کہ کسی کو آخری روزے میں افطار کی دعوت دی. آخری روزے کا مطلب ہے کہ افطار کے بعد یا افطار کے وقت عید کا چاند نظر آ گیا اور ہم نے مثلا اسی دن کسی کو افطار کی دعوت دی ہے, تو اس نے ہمارے یہاں کے افطار کیا ہے, کھانا کھایا ہے. افطار اور کھانے کے باوجود ایسے آنے والے مہمان کا فطرہ ہم پر واجب نہیں ہوگا, چاہے ہم نے خود دعوت دی ہے ان کو افطار کرنے کی. ایک صورتحال تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے دعوت نہیں دی تھی, ہم تو مثلا ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر فطرہ واجب ہو جائے, تو ہم نے دعوت ہی نہیں دی. دعوت نہیں دی مگر اس کے باوجود مہمان چلا آیا, تو اس کو گیٹ سے واپس تو نہیں لوٹایا جا سکتا ہے. تو ہم نے دعوت نہیں دی اور مہمان آ گیا, یہ پہلو. اور دوسرا پہلو یہ کہ نہیں ہم نے خود دعوت دی ہے افطار کی اور وہ افطار کرنے کے لیے آ گئے, افطار کی اور اتفاق سے اسی وقت چاند ہو گیا. اگر اسی وقت بھی چاند ہو جائے تب بھی ان آنے والے مہمانوں کا فطرہ ہم پر واجب نہیں ہوگا, ان کا فطرہ دینا ہم پر واجب نہیں. ان کا فطرہ دینا کب واجب ہوگا؟ جب یہ سارے مہمان یہ کہلائیں کہ یہ سب کے سب آپ کے پاس رات رکیں گے, یہ سارے کے سارے آپ کے پاس رات ٹھہریں گے. جیسے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, وہ اپنے سسرال سے اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ اپنے ماں باپ کے گھر ایک لڑکی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی ہے اور ماں باپ کے گھر افطار کیا ہے, اس نے بھی افطار کیا ہے, بچوں نے بھی افطار کیا ہے, اور پھر یہ بچی یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ہاں ٹھہرے گی, سسرال سے آئی تھی, بچے لے کر آئی تھی, خود بھی ماں باپ کے ہاں ٹھہرے گی اور اس کے بچے بھی اس کے ماں باپ کے ہاں ٹھہریں گے, تو ایسی صورت میں پھر ایسے لوگوں کا فطرہ دینا پڑے گا, اس لیے کہ یہ رات کو رکنے والے لوگ ہیں. تو اصل میں فطرہ ان افراد کا واجب ہوتا ہے کہ جو رات کو رکنے والے لوگ ہوتے ہیں, رات کو اسی مقام پر ٹھہرنے والے سونے والے لوگ ہوتے ہیں. فقط کھانا کھا کر چلے جانے والے مہمانوں کا فطرہ واجب نہیں ہوتا. جو لڑکی ایسے وقت میں آ جائے کہ مثلا افطار کا وقت ہو, کھانا کھائے اور رات رکے, فطرہ واجب ہو جائے گا. لیکن فرض کیجئے کہ وہ اس طرح سے آئے کہ افطار کے وقت سے ذرا دیر بعد آئے اور کھانا نہ کھائے ہمارے پاس, کھانا کہیں اور کھا کر آئی ہو, مگر اس کے باوجود اگر وہ ماں باپ کے گھر پر رک رہی ہے تو ماں باپ کے گھر پر رکنے کی وجہ سے اس کا فطرہ واجب ہو جائے گا, چاہے اس نے کھانا بالکل نہ کھایا ہو. تو جو مجتہدین کرام نے اپنی کتاب میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شب عید کوئی مہمان ہمارے یہاں آ جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے, اس کو اگر ذرا سا ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے اپلائی کرنا چاہیں تو مسئلہ یہ بن جائے گا کہ جو مہمان عید کی رات ہمارے پاس آتا ہے اور عید کی رات ہمارے پاس ٹھہرنا چاہتا ہے, ایسے مہمان کا فطرہ ہم پر واجب ہوتا ہے, چاہے وہ کھانا کھائے یا کھانا نہ کھائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ کہ کیا یہ عید کی رات ہمارے پاس ٹھہریں گے یا عید کی رات نہیں ٹھہریں گے. اگر کھانا اگر فقط چلے جاتے ہیں تو فطرہ واجب نہیں ہے, اگر یہاں پر عید کی رات ٹھہرتے ہیں چاہے کھانا نہیں کھاتے ہیں تب بھی فطرہ واجب ہوگا. تو اصل معیار فطرہ واجب ہونے کا یہ ہے کہ کیا یہ عید کی رات ٹھہر رہے ہیں یا نہیں ٹھہر رہے ہیں. ایک سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ مہمان خود میزبان کو فطرے کی زحمت نہیں دینا چاہتا کہ میں خود اپنا فطرہ نکال کے چلا جاتا ہوں تاکہ میزبان کو میرا فطرہ نہ دینا پڑے. اگر اس طرح سے کوئی شخص اپنا فطرہ نکال کے کسی میزبان کے یہاں چلا جائے اور یہ سمجھے کہ چونکہ میں نے اپنا فطرہ نکال لیا ہے لہذا میرا فطرہ نکل گیا, میزبان کو میرا فطرہ دینے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, مگر کیا واقعی میزبان کو اس طرح سے فطرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ فطرہ اصل میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, فطرہ ہے کیا؟ جیسے نماز عبادت ہے اس طرح سے فطرہ عبادت ہے, جیسے روزہ عبادت ہے اس طرح سے فطرہ عبادت ہے. آپ اگر یہ کہیں, اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری والدہ کو روزہ رکھنے میں بڑی زحمت ہوتی ہے تو میری والدہ کا روزہ میں رکھ لیتا ہوں, تو کیا والدہ کا روزہ اس طرح سے پورا ہو جائے گا؟ حالانکہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اچھا ہی کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، مگر اس کے باوجود ان کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، ان کی نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے. جس طرح سے ان کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ان کی نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح سے ان کا فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا. لہذا اگر فطرہ آپ کے میزبان پر واجب ہوا ہے اور آپ اپنی جانب سے فطرہ نکال دیں، تو آپ نے جو فطرہ نکالا تو آپ پر فطرہ واجب ہی نہیں ہوا تھا. آپ پر واجب نہیں ہوا تھا، آپ نے نکال دیا. میزبان پر فطرہ واجب ہوا تھا، اس نے نہیں نکالا، تو یہ عبادت نامکمل رہ گئی. لہذا اگر آپ فطرہ نکال بھی دیں تو فطرہ نکالنا بیکار ہے. جس پر فطرہ واجب ہوا ہے وہ نکالے. اور اگر ایسی صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ میزبان پر آپ کا فطرہ نکالنا واجب ہے، تو میزبان ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا فطرہ نکالے. آپ کا فطرہ نکالنا، آپ کی اپنی جانب سے فطرہ نکالنے کی وجہ سے میزبان سے فطرہ ثابت نہیں ہوگا.
جی عبداللہ صاحب، مولانا صاحب نے آپ کے دونوں سوالوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اصل میں کھانا کھانا معیار نہیں ہے بلکہ رات گزارنا معیار ہے. لیکن مولانا صاحب، یہاں پر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بالفرض آپ نے جیسے فرمایا کہ رات گزارنا جو ہے یہ باعث بنتا ہے فطرے کا، تو کچھ مثلا یہ ہے کہ کسی گھر کے مالک سربراہ کے کچھ بیٹے جو ہے شہر سے باہر ہے جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ رات تو نہیں گزارے اپنے گھر میں، تو کیا ان بیٹوں کا جو نابالغ ہے یا بالغ ہے اسے بھی آپ سے پوچھیں گے کہ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے، تو ان کا فطرہ کون ادا کرے گا جو اپنے گھر پہ رات نہیں گزار رہے ہیں؟
جی اگر اپنے گھر پہ رات نہیں گزار رہے ہیں اور دوسرے شہروں میں مقیم ہیں مگر کہلاتے ہیں انہی کے کفیل، اگر والد ان کے کفیل ہیں اور ان کی کفالت کر رہے ہیں، تو پھر ان کا فطرہ بھی والد کی ذمہ داری ہے اور والد کو ان کا فطرہ نکالنا پڑے گا.
صحیح، یہ اس سوال کا جواب دیا گیا. اب ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میں قربان علی بات کر رہا ہوں کرنگی سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رمضان سے پہلے، مطلب رمضان کے شروع میں، رمضان شروع ہونے سے پہلے کسی کو اگر فطرانہ میں نے دے دی، کیا یہ فطرانہ مطلب ادا ہو گیا کیا نہیں؟
جی مولانا صاحب، یہ بھی فطرے کے متعلق سوال ہے.
ہاں، اگر آپ نے رمضان سے پہلے فطرہ ادا کر دیا ہے تو یہ فطرہ نہیں مانا جائے گا. جیسا میں نے ابھی گزارش کی کہ فطرہ ایک عبادت ہے اور عام طور پر عبادتوں کا وقت مقرر ہوتا ہے، واجب عبادتوں کا وقت عام طور پر مقرر ہوتا ہے. ظہرین کی نماز کا وقت زوال سے لے کے مغرب تک ہے، مغربین کی نماز کا وقت مغرب سے لے کر آدھی رات کے وقت تک ہے، روزے کا وقت فجر سے لے کے مغرب کے وقت تک ہے، حج کا وقت ذوالحجہ کے مہینے میں ہے. تو عام طور پر واجب عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا وقت مقرر ہوتا ہے. فطرہ بھی عبادت ہے اور اس کا وقت مقرر ہے. فطرے کا وقت ویسے تو عید کے دن ہے، مگر اس کی عبادت کا وقت رمضان کے مہینے تک پھیلا دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ رمضان کے مہینے میں فطرہ ادا کر دیں تو آپ کا فطرہ ادا مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر رمضان سے پہلے آپ فطرہ ادا کروائیں تو فطرہ ادا نہیں مانا جائے گا. لہذا اگر آپ نے رمضان مہینے سے پہلے اگر فطرہ نکال دیا ہے تو یہ فطرہ نہیں مانا جائے گا، آپ کو دوبارہ یہ فطرہ نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ پہلا والا عمل آپ کا فطرہ نہیں بنا ہے. دوسرا آپ کا عمل فطرہ بنے گا جب آپ رمضان کے مہینے میں یا عید کے دن میں فطرہ نکالیں گے.
جی مولانا صاحب نے یہ بتا دیا کہ قبل از وقت جو فطرہ دیا جاتا ہے وہ فطرہ جو ہے کون نہیں کیا جاتا، لہذا عید کی رات کو ہی یا اس کے بعد جو ہے یہ فطرہ دیا جائے گا. اب ناظرین ہم اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں.
جی السلام علیکم، میں پرنس بات کر رہا ہوں گرو مندر سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک ملک مثلاً ایران میں چاند ثابت ہو جائے تو کیا پاکستان اور ہندوستان کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا؟ میں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ چاند کو دیکھنے کے اعتبار سے دو شہروں میں قریب یا دور ہونے کا معیار کیا ہے؟
صاحب یہ جو ہے چاند کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے کہ اگر ایران میں چاند ہو جائے تو پاکستان اور بھارت کے لیے کیا حکم ہے، نیز معیار کیا ہے دوری اور نزدیکی کا؟
صحیح، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ایران میں اگر چاند ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان والوں کے لیے چاند ثابت نہیں ہوگا. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خمینی، یہ تینوں مشاہدین فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے اپنے شہر میں چاند نہ ہو جائے اس وقت تک چاند نہیں مانا جائے گا. لہذا فرض کیجئے کہ پشاور میں چاند ہو گیا مگر کراچی میں چاند نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں آپ کے لیے عید منانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ پشاور الگ علاقہ ہے، کراچی الگ علاقہ ہے، تو ایک ہی ملک میں ایسی صورت حال پیش آ جاتی ہے کہ ایک شہر میں ممکن ہے کہ عید منائی جائے، دوسرے شہر میں عید نہ منائی جائے۔ لہٰذا تینوں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے اپنے شہر میں چاند نظر نہ آ جائے، آپ کے اپنے علاقے میں چاند نظر نہ آ جائے، اس وقت تک عید نہیں منائی جا سکتی ہے۔ لہذا ایران کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے وہ تو ملک ہی الگ ہے، ایک ہی ملک کے اگر ایک علاقے میں چاند نظر آ جائے تو دوسرے علاقے کے لوگ عید نہیں منا سکتے، تو اگر دوسرے ہی ملک میں چاند نظر ہو اس چاند کے مطابق عمل نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کے اپنے شہر میں چاند نظر آئے، اس کے بعد وہ عید منا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے تین مجتہدین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خمینی کے حوالے سے۔ ہاں البتہ آیت اللہ خوئی ایسے مجتہد ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی علاقے میں بھی چاند ہو جائے تو دوسرے علاقوں کے لیے بھی وہ چاند ثابت ہو جائے گا، یعنی دوسرے علاقے کے لوگ بھی پھر عید منا سکتے ہیں۔ فرق فقط اتنا ہے کہ جہاں پر چاند دکھائی دیا ہے اور جہاں پر مثلا عید منائی جا رہی ہے، دنیا کے دو الگ الگ ملکوں کے درمیان اس طرح کا طریقہ کار ہو کہ دونوں کی راتیں مشترک ہوں، چاہے ایک ملک میں رات کی ابتدا ہو اور دوسرے ملک میں رات کی انتہا ہو، یعنی فرض کیجیے چاند نظر آنے کا وقت شام کو 7 بجے، ایک ملک میں شام کو 7 بجے چاند نظر آیا اور دوسرے ملک میں صبح کے مثلا 4 بجے ہیں، صبح کے مثلا 3:30 بجے ہیں، ابھی صبح نمودار نہیں ہوئی ہے، صبح کے 4 بجے، تو ایک ملک میں ابھی 7 بجے ہیں چاند نظر آ گیا، دوسرے ملک میں صبح کے 4 بج چکے ہیں، تو چونکہ ابھی یہ سارے ممالک جن کی راتیں مشترک ہیں، اگر یہ راتیں مشترک ہوں تو ان سارے ممالک میں چاند ثابت ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اگر کسی ایک کونے میں چاند نظر آتا ہے تو دوسرے کونے کے ممالک میں عید منائی جا سکتی ہے، یہ نظریہ آیت اللہ خوئی کا ہے۔ چنانچہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سے مجتہد کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ اگر آپ آغاز خوئی کے مسئلے پر عمل کر رہے ہوں تو ایران میں اگر چاند نظر آ جائے گا تو آپ کو پاکستان میں عید منانا پڑے گی، لیکن باقی اگر تین مجتہدین کے مسئلے پر آپ عمل کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جب تک آپ کے اپنے شہر میں چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک عید نہیں منائی جا سکتی ہے۔
چاند کے بارے میں علماء جو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں عام طور پر افق کا، یہ لفظ ذرا ہمارے ناظرین تک پہنچا دے کہ یہ افق کیا ہے؟
ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ کا اپنا سوال بھی تھا اور جو انہوں نے بھی سوال کیا ہے افق کے حوالے سے، دونوں کا سوال قریب قریب ایک ہی ہے، یعنی وہ شہر کے جو قریب قریب کے شہر ہوتے ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مثلا اگر ایک جگہ چاند نظر آ گیا تو دوسرے شہر کے لوگ بھی عید منا سکتے ہیں، جو بہت قریب قریب کے لوگ ہیں، قریب قریب کے شہر ہیں، وہ عام طور پر ایسے شہر ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر ایک شہر میں چاند نظر آئے تو دوسرے شہر میں عام طور پر چاند نظر آ جاتا ہے، یہ کہہ لیں گے قریب قریب کے شہر، یا جن کا افق ایک ہو۔ افق ایک ہو کا مطلب ہے کہ جن کا انگریزی زبان کے اعتبار سے اگر ہم کریں، ہاتھ میں اگر آپ گلوب پکڑیں تو دنیا کے نقشے میں جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں کنہیں اوپر سے نیچے کی طرف جاری ہوں گی جو لانگیٹیوڈ کہلاتی ہیں۔ افق ایک ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سارے شہر کے جن کا لانگیٹیوڈ ایک ہے، طول بلد جن کا ایک ہے، اگر طول بلد ایک ہو تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جیسے مثلا کراچی، کوئٹہ اور کوئٹہ سے اوپر مشہد، یہ سارے ممالک قریب قریب ایسے ہیں کہ جن کا لانگیٹیوڈ ایک ہے، اور جن کا لانگیٹیوڈ ایک ہوتا ہے ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا افق ایک ہے، اور جن کا افق ایک ہوتا ہے ان کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شہر میں چاند نظر آئے تو عام طور پر دوسرے شہر میں بھی چاند نظر آئے گا، یعنی اگر کوئٹہ میں چاند نظر آئے تو عام طور پر کراچی میں بھی چاند نظر آئے گا، اگر مشہد میں چاند نظر آئے تو عام طور پر کوئٹہ میں بھی چاند نظر آئے گا، یہ سارے ایک افق والے شہر ہیں، لہذا اگر افق ایک ہوتا ہے تو عام طور پر چاند نظر آتا ہے، لہذا ایسی صورت میں ان سارے شہر کے رہنے والے عید منا سکتے ہیں، ان کے لیے عید کا دن مانا جائے گا۔
جی مولانا صاحب، یہ فرینڈ صاحب نے سوال پوچھا تھا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا، اب یہ جو ہے ای میلس کے سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھیں گے۔ پہلی ایمیل میں پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو فلکیات کے حساب کتاب کے صحیح ہونے پر اعتماد حاصل ہو جائے کہ چاند فلاں وقت جنم لے گا اور فلاں وقت جو ہے ماس انسانی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا, تو کیا نئے مہینے یا عید کے احکام ثابت کرنے کے لیے اس اطمینان کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے, خصوصاً جب یہ حساب کتاب فلکیات کے ماہرین نے کیا ہو؟
اگر فن کیجیے یہ فلکیات کے ماہرین یا یہ جو ایسٹرالوجی کے جاننے والے افراد ہیں جو عام طور پر سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے اوقات صحیح طرح سے بتاتے ہیں, اگر وہی افراد چاند کے نکلنے اور غائب ہونے کے صحیح اوقات بتائیں اور اپنے کیلکولیشن کے حساب سے بتائیں, اور جیسا کہ آپ نے یہ اپنے سوال میں پوچھا ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں ضرور چاند نظر آئے گا اور انسانی آنکھ سے چاند نظر آئے گا, کوئی آلات استعمال نہیں کرنے پڑیں گے, آپ دوربین بلکہ اسپیشل دوربین استعمال کر کے چاند ڈھونڈ کے نکالیں یہ الگ بات ہے, اگر اس طرح سے خواہ آلات کے ذریعے سے چاند دیکھا جا رہا ہے تو وہ چاند نہیں مانا جائے گا, خالصتاً جس کی نگاہیں صحیح ہوں جن کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں وہ اگر چاند کو دیکھے اسے چاند نظر آ جائے گا, تو ایسی صورت میں چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ ان کیلکولیشن کے اعتبار سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کیلکولیشن کیا ہے اس کے اعتبار سے ضرور انسانی آنکھ اس چاند کو دیکھ سکے گی, تو آپ کے لیے یہی کافی ہے, اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں, آپ کے لیے وہ چاند ثابت ہو جائے گا.
جیسے کھجور چاول, تو جو شخص فطرے میں رقم نکال رہا ہے کیا اس پر واجب ہے کہ نیت کرے کہ کس چیز کی قیمت دے رہا ہے, یا اتنا کافی ہے کہ پوچھ لے کہ فطرہ کتنا ہے اور اسے کہہ دیا جائے کہ مثلا 35 روپیے اور وہ اس کی قدر دے دے؟
ہاں ویسے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فطرے میں کھانے پینے کی چیزیں دینی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں کا مطلب ہے کہ جیسے ہم اپنے شہر میں عام طور پر روٹی زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی آٹا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو آٹے کا فطرہ عام طور پر نکالنا ہوتا ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں دنیا کے کہ جہاں پر چاول زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو چاول کا فطرہ مثلا وہ نکال سکتے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ وہ چاول کا فطرہ نکال رہے ہیں یا آٹے کا فطرہ نکال رہے ہیں یا کھجور کا فطرہ نکال رہے ہیں, کسی چیز کا بھی فطرہ نکال رہے ہیں, تو بہتر اس سلسلے میں یہی ہے کہ باقاعدہ اس چیز کی نیت کریں کہ ہم اس کا فطرہ نکال لیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ فطرہ کتنا بنا, کسی نے کہا کہ 60 روپے, آپ نے 60 روپے نکال کے دے دیے اور 60 روپے فطرہ ادا ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں, اصل میں 60 روپے فطرہ نہیں دے رہے ہیں, چونکہ 20 روپے کلو آٹا ہوتا ہے اور 3 کلو فطرہ نکالا جاتا ہے, لہذا 60 روپے یہ 3 کلو کے ہیں, 3 کلو آٹے کے ہیں. تو اس طرح سے ذہن میں یہ ارادہ کرنا کہ میں یہ 60 روپے دے رہا ہوں 3 کلو آٹے کے, اس طرح سے ارادہ کرنا ہمیشہ سب سے اچھا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں احتیاط کا پہلو موجود ہے. اگر اس نیت سے انسان فطرہ نکالے کہ میں آٹے کا فطرہ نکال رہا ہوں, میں چاول کا فطرہ نکال رہا ہوں, میں کھجور کا فطرہ نکال رہا ہوں, یہ اس طرح سے نیت کر کے, چاہے پھر وہ پیسے نکال لے, کھجور نہ نکالے, چاول نہ نکالے, آٹا نہ نکالے, پھر وہ پیسے نکال لے, تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا. احتیاط کے مطابق تمام فقہا کے نزدیک اس طرح سے فطرہ نکالنا یہ کامل طریقے سے فطرہ ادا ہو جائے گا.
اچھا مولانا صاحب, یہ ہے کہ کچھ شہروں میں کچھ کھانے مطلب مخصوص کھانے کھائے جاتے ہیں جو کچھ زیادہ ہی متعارف ہوتے ہیں, اور وہی کھانے دوسرے شہروں میں مثلا متروک ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ فرق پڑے گا کہ مثلا کون کس کھانے کو کا فطرہ دیا جائے؟
ہاں اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ جو آپ کے شہر میں زیادہ غذا استعمال کی جاتی ہے آپ اس کا فطرہ نکالیں. مثلا ہمارے شہروں میں آٹا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, روٹیاں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں, تو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ کہ پھر آپ آٹے کا فطرہ نکالیں. جو فارس کے ممالک ہیں, ملائیشیا ہے, تھائی لینڈ ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ سارے ممالک وہاں ہیں کہ جہاں چاول زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, تو ان کے لیے چاول کا فطرہ نکالنا زیادہ بہتر ہے. کچھ ایسے عرب ممالک ہیں کہ جہاں کھجوریں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں, تو ان کے لیے کھجور کا فطرہ نکالنا زیادہ بہتر ہے. تو آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جو غذا آپ کے شہر میں زیادہ کھائی جاتی ہو اس کا فطرہ آپ نکالیے. البتہ یہ فقط آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ہے, باقی فقہا یعنی آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی کھانے پینے کی چیز کا فطرہ نکالیے, آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا.
جی ناظرین آج کے حد تک اتنا ہی, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ مزید سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آخر میں ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہم یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ ہمارا موبائل نمبر ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ہم سے سوال پوچھ سکیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131, 0334319131, اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855, 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qitra.org, اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ہماری ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ ویب سائٹ پر رکھیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qitra.org. اس کے ساتھ ہی آخر میں آپ معصوم کی شام کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام علی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
کبھی خوش ہے کبھی خوش ہے خدائی بھی خدا بھی, لڑکا ہے خدا کے گھر کا, لڑکی ہے نبی کے گھر کی, لڑکا ہے خدا کے گھر کا, لڑکی ہے نبی کے گھر کی, وہ عرض و سما کا مالک یہ ملک بہر و در کی, وہ عرض و سما کا مالک یہ ملک بہر و در کی, ضمیر رکھتا رکھتا ہے رکھتا آسما بھی, ہے در ہے کل ایمان اور کل عصمت زہرا, اس سر پہ وفا کا چہرہ, اس سر پہ حیا کا چہرہ, شہزادہ وہ شہزادہ ہے اور یہ شہزادی, یہ دین بچھایا سبزہ, یہ دین بچھایا سبزہ, سورج نے اجالے بانٹے, خود دست خدا نے شب کے, ہاں چلتے ستارے ٹانکے, خود دست خدا نے شب کے, ہاں چلتے ستارے ٹانکے, ہوئی رنگی جو تھی تصویر تھا بھی, بولا یہ خدا ہر جانب رحمت کی گدا برسے گی, جو بھول سے بنجر ہوگی بس وہ ہی زمین ترسے گی, اٹھو جبری اٹھو جبریل یہ کر وہ منا دی, سبھی خوش ہے بھی خوش ہے خدائی بھی خدا بھی, دنیا جیان سوارا خود کو انداز نئے اپنائے تہذیب نے زیور بدلے ملبوس نئے سلوائے محک اٹھی نسب کی پاک وادی دولہا کے روپ میں پیارے علی بن ابی طالب ہے تھا باپ بھی سکتے غالب یہ بھی کلے غالب ہے تھا باپ بھی سکتے غالب یہ بھی کلے غالب ہے یہ داماد نبی ہے اور وہ سمجھی بارات چلی ہے دل کی بارات چلی بارات چلی ہے دل کی رحمت کے سائے سائے بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے نبی سارے نبی سارے چلے بن کر براتی سبھی خوش ہے سبھی خوش ہے خدا ہی خدا بھی تحفے میں ملے میں کیسے تحفے میں ملے میں کیسے جنت تو یہ سارا نمک اور پانی حق محل ملا گرا تو سلامی میں سلامی میں ملی مرضی خدا کی قدرت کی طرف سے ان کو ابھی تحفے اور ملیں گے کل ان کے ہنسی آنگن میں وہ اصلی پھول کھلیں گے ہنسی سجلے ہنسی سجلے جنہیں دیں گے سلامی اب چاہے کوئی گھر سے اب چاہے کوئی سر سے اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی جل جل کے اب میری بلا سے چاہے مر جائے کوئی جل جل کے خوشی کی بات خوشی کی بات تھی میں نے سنا دی کہتے ہو بیاں وہ منظر جب ختم ہوئی سب رسمیں کون کی ہر شے گوہر کہتی تھی خاطر قسمیں کون کی ہر شے گوہر کہتی تھی خاطر قسم مبارک ہے مبارک ہے مبارک ہے یہ شادی
علی کے ساتھ ہے
شادی ابھی خوش ہے